السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان:
کابل میں وزارت دفاع کے قریب بم دھماکوں میں 20 سے زائد افراد ہلاک، درجنوں زخمی. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی آئی ہے، سول و عسکری حکام کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیلات کچھ دیر بعد.
افغانستان اور بھارت کے درمیان دفاع کے شعبے میں تعاون پر افغان طالبان کے تحفظات. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا:
ریزرو بینک آف انڈیا کی جانب سے بھارت میں اسلامک بینکنگ کا دروازہ کھولنے کی تجویز، اسلامی مالیاتی اداروں نے خیر مقدم کیا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، چین میں G20 ملکوں کی سربراہ کانفرنس کے اختتام پر صدر اوباما اور روس کے صدر کے درمیان ملاقات ہوئی ہے. اور شام میں حکومت کے کنٹرول والے قصبوں اور کرد ملیشیا کے زیر قبضہ شہر پر پیر کے روز متعدد بم دھماکے ہوئے، جن میں 11 افراد ہلاک اور 45 سے زیادہ زخمی ہو گئے. ترکی نے کہا ہے کہ اس کی حمایت یافتہ باغیوں نے شام کی سرحد کے ساتھ تقریباً 100 کلومیٹر کی پٹی سے داعش کے شدت پسندوں کو نکال دیا ہے. جنوبی کوریا کی فوج کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا نے 3 بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. کابل میں پیر کے روز بم دھماکوں میں 20 سے زائد افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں. یہ دھماکے افغان وزارت دفاع کے قریب ہوئے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں وزارت دفاع کی عمارت کے قریب یکے بعد دیگرے 2 بم دھماکوں میں کم از کم 24 افراد ہلاک اور 90 سے زائد زخمی ہو گئے. افغان حکام کے مطابق پہلے بم دھماکے کے بعد جب سیکیورٹی فورسز وہاں پہنچی تو اس دوران ایک خودکش بمبار نے دوسرا دھماکہ کر دیا. افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان میں پیر کو ہونے والے بم دھماکوں کی ذمہ داری قبول کی ہے. طالبان کے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ بم دھماکوں میں درجنوں فوجی اور دیگر افسران ہلاک و زخمی ہو گئے. واضح رہے کہ طالبان ایسے حملوں میں سرکاری فورسز کو پہنچنے والے نقصان کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. 2014 کے اواخر میں جب سے افغانستان سے بیشتر بین الاقوامی افواج کی واپسی ہوئی، طالبان کی کارروائیوں میں تیزی آئی ہے. ابھی 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے کہ کابل میں امریکن یونیورسٹی پر شدت پسندوں نے حملہ کر کے طالب علموں اور پولیس اہلکاروں سمیت کم از کم 13 افراد کو ہلاک کر دیا تھا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کے سرحدی علاقہ جات کے وفاقی وزیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ نے بتایا ہے کہ پاکستان میں مقیم افغان پناگزینوں کی افغانستان واپسی میں تیزی آئی ہے، اور روزانہ تقریباً 5,000 پناگزین رضاکارانہ طور پر وطن واپس جا رہے ہیں. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان سے وطن واپس جانے والے افغان پناہ گزینوں کی تعداد میں گزشتہ 2 ماہ میں غیر معمولی تیزی آئی ہے. اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین یعنی UNHCR کے مطابق صرف اگست کے مہینے میں 50,000 سے زائد افغان مہاجرین رضاکارانہ طور پر پاکستان سے افغانستان واپس گئے ہیں. افغان مہاجرین کی واپسی کے عمل میں تیزی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے فیصلے کے مطابق پاکستان میں 3 دہائیوں سے زائد عرصے سے مقیم اندراج شدہ پناہ گزینوں کے قیام کی مدت 31 دسمبر 2016 کو ختم ہو جائے گی، اور اس مدت میں توسیع کا تاحال کوئی اندیہ بھی نہیں دیا گیا ہے. جبکہ پاکستان میں بغیر اندراج کے مقیم افغان شہریوں کے خلاف پولیس اور انتظامیہ کی کارروائیوں میں بھی تیزی آئی ہے. اس صورتحال میں افغان مہاجرین واپس تو جا رہے ہیں لیکن بوجھل دل کے ساتھ. کوئٹہ میں افغان مہاجرین کے ایک اسکول میں پڑھانے والے فضل الرحمان پاکستان ہی میں پیدا ہوئے اور یہیں تعلیم حاصل کی. وہ کہتے ہیں کہ ان کا رہن سہن پاکستانیوں ہی کی طرح کا ہو گیا ہے، اور ایسے میں وہ خوشی سے اپنے وطن واپس کیسے جا سکتے ہیں.
یہ میرا اپنا، میں اپنا مثال دیتا ہوں. یقین کرو میں پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ محبت رکھتا ہوں. جب پاکستان پہ جب سیلاب آتا تھا یا کچھ ارتھ کویک وغیرہ ان کے ساتھ میں، مطلب وہ مدد کرتے تھے. افغانی جو جا رہے ہیں یقین کرو یہ بہت دکھی ہو کے مجبور ہو کے جا رہے ہیں.
پاکستان کے وفاقی وزیر برائے سرحدی امور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القادر بلوچ کہتے ہیں کہ حکومت کی ترجیح یہی ہے کہ افغان مہاجرین کی واپسی کا عمل رضا کرانا ہو.
جہاں تک ریفیوجیز کا تعلق ہے ان کی باعزت واپسی کا ایک میکانزم ہے, اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور کٹ آف پیریڈ ہم نے دیا ہوا ہے 31 دسمبر یہ سال, اس سال کے آخر تک. اس وقت بھی تقریباً دن میں 4,000 سے 5,000 افغان ریفیوجیز واپس جا رہے ہیں افغانستان.
تاہم ایسے افغان جن کے پاکستان میں کاروبار ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے رواں سال کے آخر تک سب کچھ یہاں ختم کر کے اپنے وطن واپس جانا ممکن نہیں. پاکستان کے وزیر عبد القادر بلوچ کہتے ہیں کہ حکومت کو یہ احساس ہے کہ ایسا کوئی اقدام نہ کیا جائے جس سے افغان مہاجرین کی دل آزاری ہو.
کوشش ہم کریں گے کہ یہ معاملہ باعزت طریقے پہ سیٹل ہو, ان کے ساتھ زیادتی نہ کیا جائے, ان کی شکایتیں نہ ہوں. اور اتنا عرصہ جب ہم نے ان کی میزبانی کی ہے 37 سال 38 سال, یہ جو کچھ ہم نے قربانیاں دی ہیں یہ اس کو ہم ضائع نہ کریں.
پاکستان میں تقریباً 15 لاکھ افغان باشندے قانونی طور پر بطور پناہ گزین رہ رہے ہیں, جبکہ اتنی ہی تعداد میں افغان شہری بغیر اندراج کے ملک کے مختلف علاقوں میں مقیم ہیں. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان میں سن 2014 کے مقابلے میں سن 2016 میں دہشت گرد کاروائیوں میں نمایاں کمی دیکھی گئی ہے. پاک فوج کے ترجمان کے مطابق سن 2015 میں دہشت گردی کے 230 حملوں کے مقابلے میں سن 2016 میں 77 حملے ہوئے, لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دہشت گردوں کی یہ کاروائیاں زیادہ مہلک ہو گئی ہیں کیونکہ ان میں شرع اموات زیادہ رہی. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 سالوں کے دوران ملک میں دہشت گردی کے واقعات اور ان حملوں میں مارے جانے والے افراد کی تعداد میں قابل ذکر کمی آئی ہے. اس بات کا ذکر امریکہ کی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کی گئی ایک حالیہ رپورٹ میں بھی کیا گیا ہے. رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 2015 میں 1009 دہشت گرد حملے ہوئے اور 2014 میں ایسے واقعات کی تعداد 1823 تھی. یہ اعداد و شمار ایک سال میں دہشت گردی کے واقعات میں 45% تک کمی کو ظاہر کرتے ہیں. اسی طرح 2015 میں ان حملوں میں ہونے والی ہلاکتوں میں بھی نمایاں کمی دیکھی گئی. گزشتہ سال دہشت گردی کے واقعات میں پاکستان بھر میں 1081 افراد مارے گئے. پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے گزشتہ ہفتے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ ملک کے قبائلی علاقے, شمالی وزیرستان اور دیگر علاقوں میں پاکستانی فوج اور سیکیورٹی اداروں کی کاروائیوں کی وجہ سے دہشت گردی کے واقعات میں پہلے کی نسبت نمایاں کمی واقع ہوئی ہے. پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں کمی تو ضرور آئی, لیکن شدت پسند پہلے کی نسبت زیادہ مہلک حملے کر رہے ہیں. گزشتہ ہفتے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر مردان میں ضلع کچہری میں ہوئے مہلک خودکش حملے میں لگ بھگ 12 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے, جبکہ گزشتہ ماہ کے اوائل میں صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ایک مہلک حملے میں وکلاء سمیت 70 سے زائد افراد مارے گئے. مبصرین ان حملوں کو دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی اداروں کی کاروائیوں کو رد عمل قرار دیتے ہیں. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
صدر اوباما نے کہا ہے کہ ان کی روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے شام کے مسئلے پر مفید بات چیت ہوئی ہے, لیکن دونوں فریق فائر بندی کے کسی معاہدے پر نہیں پہنچ سکے, جس کے باعث اس جنگ زدہ ملک میں انسانی ہمدردی کی مزید امداد فراہم کی جا سکے. اوباما نے G20 ملکوں کے سربراہ کانفرنس کے اختتام پر اخباری نمائندوں سے بات کی. اس سے پہلے انہوں نے ہانگ جو چین میں ہونے والی اس کانفرنس سے علیحدہ روس کے صدر سے ملاقات کی. دونوں لیڈروں کے درمیان اس کے 1 گھنٹے بعد ملاقات ہوئی, جب امریکی وزیر خارجہ جان کیری اور روس کے وزیر خارجہ سرگئے لیوروف کے درمیان مسلسل دوسرے روز بھی شام میں جنگ بندی پر اتفاق نہیں ہو سکا. صدر اوباما کا کہنا تھا,
the gaps of trust that exist, that's a tough negotiation, and we haven't yet closed the gaps in a way where we think it would actually work, but my instructions to
صدر اوباما کہہ رہے ہیں عدم اعتماد کی موجودہ خلیج کے باعث یہ سخت مذاکرات تھے, اور ہم ابھی تک اس خلیج کو اس طرح پاٹ نہیں سکے جس طرح ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہونی چاہیے, لیکن میں نے اپنے وزیر خارجہ جان کیری کو اور صدر پوٹن نے مسٹر لیوروف کو ہدایات دی ہیں کہ وہ اگلے چند روز اور کام کریں، کیونکہ جتنی تیزی سے ہم لوگوں کو ان کی ضروریات بہم پہنچا سکیں گے اتنا ہی اچھا ہوگا، اور اس کے بعد ہی ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ اس مسئلے کے سیاسی حل کے لیے سنجیدہ بات چیت کر سکیں۔ شامی حکومت، اتحادی روس اور امریکہ کے حمایت یافتہ باغی گروپ کی جانب سے ایک ٹھوس فائر بندی سے ہی موقع ملے گا کہ لاکھوں شامیوں میں سے کچھ کو انسانی ضروریات کے لیے خوراک اور طبی اشیاء بہم پہنچا سکیں۔ چین کے تاریخی شہر ہانگژو میں یہ سربراہی کانفرنس ہوئی۔ جی ٹوینٹی کی موجودہ کانفرنس کئی اعتبار سے بہت اہم تھی۔ صدر اوباما اور چین کے شی جن پنگ نے ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے پر اتفاق کیا۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سلاتس کخوک کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
اتوار کے روز جی ٹوینٹی سربراہی کانفرنس کا افتتاح چین کے تاریخی شہر ہانگژو میں ہوا۔ اس افتتاحی تقریب نے چین میں ہونے والے سن 2008 اولمپک مقابلوں کی یاد دلا دی۔ چین کے معروف فلم ڈائریکٹر زانگ جی مو نے خصوصی طور پر اس بین الاقوامی شو پر ہانگژو کی مغربی جھیل کے کنارے ایک رنگا رنگ رقص کا اہتمام کیا، جس میں چینی رقاصائیں پانی پر رقص کر رہی تھیں۔ اس کا ٹھوس اسٹیج پانی پر تعمیر کیا گیا تھا۔ بہرحال اس ثقافتی مظاہرے کے ساتھ دنیا کے 20 بڑے ممالک کے سربراہ اس وقت دنیا کو درپیش بڑے مسائل پر بھی تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ صدر اوباما نے اتوار کے روز ترکی کے صدر طیب اردوان سے ملاقات کی اور انہیں یقین دلایا کہ ترکی میں ہونے والی ناکام فوجی بغاوت کا ارتکاب کرنے والوں کی تلاش میں امریکہ ترکی کی ہر طرح سے مدد کرے گا۔ تاہم اردوان نے جس شخص پر اس بغاوت کی منصوبہ بندی کا الزام لگایا ہے اسے امریکہ بدر کرنے کے بارے میں مسٹر اوباما نے کوئی بات نہیں کی۔ دونوں رہنماؤں نے شام کے مسئلے پر بھی بات چیت کی۔ صدر اوباما نے اس موقع پر کہا،
President Erdogan and I also agreed to continue pursuing a peaceful political transition in Syria, which is the only lasting way to end the terrible civil war there.
صدر اردوان اور میں نے شام میں پرامن تبدیلی اقتدار کے معاملے پر تفصیلی بات کی ہے اور اس طویل خانہ جنگی کو ختم کرانے کے لیے اپنی کوششوں کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ ہم دونوں چاہتے ہیں کہ شام کے عوام کو ان کے مصائب سے نجات دلوائیں اور وہ ایک بار پھر پرسکون اور امن کے ساتھ اپنی معمول کی زندگی گزار سکیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پورے علاقے میں استحکام کی فضا پیدا ہو۔ شام کا مسئلہ اس لیے بھی پیچیدگی اختیار کر گیا ہے کہ وہاں پر متعدد ممالک کے مفادات متصادم ہیں۔ امریکہ اور ترکی داعش کے خلاف جنگ میں ایک دوسرے کے اتحادی ہیں اور اسد حکومت کے مخالف ہیں، مگر شام میں لڑنے والے کرد جنگجوؤں کے معاملے میں دونوں ملکوں کے درمیان اختلافات موجود ہیں۔ دوسری طرف امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے چین میں اپنے روسی ہم منصب سے شام میں جنگ بندی کے بارے میں بات کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ابھی مزید مذاکرات کرنا ہوں گے کیونکہ کئی کٹھن معاملات طے کرنا باقی ہیں۔ جان کیری کے الفاظ، ہم ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتے جو ہمارے خیال میں درست نہیں ہے، لیکن ہم اس جائز موقع سے فائدہ اٹھا کر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شام میں حکومت کے کنٹرول والے قصبوں اور کرد ملیشیا کے زیر قبضہ شہر پر پیر کے روز متعدد بم دھماکے ہوئے ہیں۔ شمال مغربی ساحلی شہر تارتوس کے ارزونا پل پر دوہرے بم دھماکوں میں 11 افراد ہلاک اور 45 زخمی ہو گئے۔ سرکاری ٹیلی ویژن نے بتایا کہ پہلے ایک کار بم دھماکہ ہوا اور جب لوگ وہاں جمع ہوئے تو ایک خودکش بمبار نے اپنی بارود سے بھری پیٹی میں دھماکہ کیا۔ اطلاعات کے مطابق ہومس کی فوجی چوکی پر دھماکے میں کم از کم 2 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہوئے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق کرد ملیشیا کے زیر کنٹرول شمال مشرقی ہسکے میں موٹر سائیکل پھٹ جانے سے کم از کم 3 افراد مارے گئے۔ کسی نے فوری طور پر حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ ترکی نے کہا ہے کہ اس کے حمایت یافتہ باغیوں نے شام کی سرحد کے ساتھ تقریباً 100 کلومیٹر کی پٹی سے داعش کے شدت پسندوں کو نکال باہر کیا ہے۔ داعش کے خلاف ترکی کی براہ راست کاروائیوں کا آغاز گزشتہ ماہ کے اواخر میں اس وقت ہوا جب رجب طیب اردوان نے سرحد پر دہشت گردوں کے خطرے کو کچلنے کے لیے جنگی تیاری، ٹینک اور توپخانے وہاں بھیجے۔ اتوار کو ترکی کے سرکاری خبر رساں ادارے اناتولیہ نے بتایا کہ شمال مشرقی سرحد پر اعزاز سے لے کر جرابلوس تک کے علاقے کو شدت پسندوں سے صاف کر دیا گیا ہے۔ ان دعووں کی تصدیق لندن میں قائم غیر سرکاری تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے بھی کی ہے اور ایک بیان میں کہا ہے کہ ساجور دریا اور الرائی دیہات کے درمیان واقع علاقوں کا کنٹرول کھو دینے کے بعد داعش کا بیرونی دنیا سے رابطہ ختم ہو گیا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ باغیوں کی پیش رفت سے شدت پسندوں کی وہ اہم گزرگاہیں مسدود ہو کر رہ گئی ہیں جنہیں وہ غیر ملکی جنگجو بھرتی کرنے اور اسلحہ اور بارود کے نقل و حمل کے لیے استعمال کرتے تھے۔ شمالی کوریا نے پیر کے روز بحیرہ جاپان میں 3 بیلسٹک میزائلوں کا تجربہ کیا ہے۔ شمالی کوریا کی اس کارروائی کے خلاف جاپان نے سخت احتجاج کیا ہے اور اسے اشتعال انگیزی قرار دیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ریچرڈ گرین کی ایک رپورٹ اسد نذیر کی زبانی۔
شمالی کوریا کے مشرقی ساحل سے میزائل داغے گئے ہیں۔ جنوبی کوریا کے جائنٹ چیف آف اسٹاف نے ان میزائلوں کو روڈونگ میزائل کہا ہے جن کی مار تقریباً 1000 کلومیٹر ہے۔ جاپان کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ یہ میزائل علاقے کے خصوصی اقتصادی زون میں گرے ہیں جسے کوریا میں مشرقی سمندر کہا جاتا ہے۔ جاپان کے کابینہ سیکرٹری یوشی ہیدے سوگا کہتے ہیں، جاپان کی کابینہ کے سیکرٹری سوگا کہہ رہے ہیں کہ یہ کارروائی نہ صرف میرے ملک کے خلاف اشتعال انگیزی ہے بلکہ یہ بین الاقوامی برادری کے خلاف ایک اقدام ہے، کیونکہ یہ کارروائی ایک ایسے موقع پر کی گئی ہے جب G20 سربراہی کانفرنس جاری ہے۔ G20 سربراہی کانفرنس میں شریک امریکی وفد کے ایک رکن نے شمالی کوریا کی اس کارروائی کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس علاقے میں پرواز کرنے والے طیاروں اور سمندروں میں چلنے والے بحری جہازوں کے لیے اس طرح کی کارروائی ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ ادھر چین میں جنوبی کوریا کی صدر پارک گن ہے نے چین کے صدر جی پنگ سے ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقات میزائل داغے جانے سے قبل ہوئی اور اس ملاقات میں صدر پاک نے چینی رہنما سے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شمالی کوریا جو ایٹمی ہتھیار اور میزائل تیار کر رہا ہے اس سے علاقے کا امن خطرے میں پڑ چکا ہے اور یہ اقدامات سول اور بیجنگ کے تعلقات کے درمیان ایک بہت بڑا چیلنج بن گئے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
برازیل کے صدر مشل تیمر کے خلاف ساؤ پولو اور ریو ڈی جینیرو شہروں میں اتوار کے روز مظاہرے ہوئے ہیں۔ پچھلے ہفتے سابق صدر دلما روزیف کے خلاف مواخذے کی تحریک کی منظوری اور ان کی برطرفی کے بعد صدر مشل تیمر نے اعتدال سنبھالا تھا، لیکن ہزارہ مظاہرین برازیل کی مصروف ترین شاہراہ پر تیمر کے خلاف نعرے لگا رہے تھے اور نئے انتخابات کا مطالبہ کر رہے تھے۔ بےکر لوگوں کی تحریک کے لیڈر گوہر میں بلاس کا کہنا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ تختہ الٹنے کی یہ سازش ملک کی ایک منتخب صدر کے خلاف نہیں بلکہ یہ برازیل کے عوام کی اکثریت کی رائے کے خلاف ہے۔ ساؤ پولو میں پولیس نے بتایا ہے کہ مظاہرین شروع میں پر امن رہے لیکن ایک زیر زمین ریلوے اسٹیشن کے باہر ایک گروپ مشتعل ہو گیا جس کے باعث پولیس کو گیس پمپ اور پانی کی بوچھاڑ استعمال کرنی پڑی۔ خبریں ختم ہوئیں۔ پاکستان میں مقیم افغان پناہ گزینوں کی افغانستان واپسی کے عمل میں تیزی آئی ہے۔ حکومت کے فیصلے کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 3 دہائیوں سے بسے افغان باشندوں کے قیام کی مدت 31 دسمبر 2016 میں ختم ہو رہی ہے اور ابھی تک اس میں توسیع کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کے مطابق اگست میں پاکستان سے افغانستان جانے والے 50,000 افغان افراد رضاکارانہ طور پر واپس ہوئے ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے۔
پاکستان سے وطن واپس جانے والے افغان پناہ گزینوں کی تعداد میں گزشتہ 2 ماہ میں غیر معمولی تیزی آئی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین یعنی UNHCR کے مطابق صرف اگست کے مہینے میں 50,000 سے زائد افغان مہاجرین رضاکارانہ طور پر پاکستان سے افغانستان واپس گئے ہیں۔ افغان مہاجرین کی واپسی کے عمل میں تیزی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے فیصلے کے مطابق پاکستان میں 3 دہائیوں سے زائد عرصے سے مقیم اندراج شدہ پناہ گزینوں کے قیام کی مدت 31 دسمبر 2016 کو ختم ہو جائے گی اور اس مدت میں توسیع کا تاحال کوئی اندیا بھی نہیں دیا گیا ہے۔ جبکہ پاکستان میں بغیر اندراج کے مقیم افغان شہریوں کے خلاف پولیس اور انتظامیہ کی کارروائیوں میں بھی تیزی آئی ہے۔ اس صورتحال میں افغان مہاجرین واپس تو جا رہے ہیں لیکن بوجھل دل کے ساتھ۔ کوئٹہ میں افغان مہاجرین کے ایک اسکول میں پڑھانے والے فضل الرحمان پاکستان ہی میں پیدا ہوئے اور یہیں تعلیم حاصل کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا رہن سہن پاکستانیوں ہی کی طرح کا ہو گیا ہے اور ایسے میں وہ خوشی سے اپنے وطن واپس کیسے جا سکتے ہیں۔
یہ میرا میں اپنا مثال دیتا ہوں، یقین کرو میں پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ محبت رکھتا ہوں۔ جب پاکستان پہ جب سیلاب آتا تھا یا کچھ ارتھ کویک وغیرہ وغیرہ، ان کے ساتھ میں مطلب وہ مدد کرتے تھے، تو ہمیں بھی کچھ چاہیے کہ ان کے ساتھ مطلب اچھے برتاؤ کرے۔ جب یہ افغانی جو جا رہے ہیں، یقین کرو یہ بہت دکھی ہو کے مجبور ہو کے جا رہے ہیں، جیسے کہ میں خود ہوں۔
پاکستان کے وفاقی وزیر برائے سرحدی امور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القادر بلوچ کہتے ہیں کہ حکومت کی ترجیح یہی ہے کہ افغان مہاجرین کی واپسی کا عمل رضا کرانا ہو۔
جہاں تک ریفیوجیز کا تعلق ہے، ان کی باعزت واپسی کا ایک میکانزم ہے، اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور کٹ آف پیریڈ ہم نے دیا ہوا ہے 31 دسمبر یہ سال، اس سال کے آخر تک۔ اس وقت بھی تقریباً دن میں 4,000 سے 5,000 افغان ریفیوجیز واپس جا رہے ہیں افغانستان، خاص کر تورخم بارڈر کے تھرو۔
تاہم ایسے افغان جن کے پاکستان میں کاروبار ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے رواں سال کے آخر تک سب کچھ یہاں ختم کر کے اپنے وطن واپس جانا ممکن نہیں۔ کراچی میں مقیم افغانوں کے ایک نمائندے حاجی عبداللہ شاہ بخاری کے بقول صوبہ سندھ سے بہت سے افغان مہاجرین واپس جا چکے ہیں۔
یہ غلط فہمی ہے لوگوں کے کہ افغان مہاجرین اپنے ملک نہیں جا رہے ہیں۔ افغان مہاجرین جا رہے ہیں، وطن جو ہے ایک ماں کی حیثیت رکھتے ہیں، کوئی اپنے ماں سے بیزار نہیں ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے یہاں روزگار ہیں، یہاں کاروبار ہے، اور ہم حکومت پاکستان سے یہی خواہش ہے، یہ پورا مہاجرین کے تو یہ خواہش ہے کہ کم از کم ایک سال تو دیا جائے، تاکہ یہ لوگ جو معاملات ہیں پاکستانی بھائیوں کے ساتھ ہیں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہیں، کوئی جو انہوں نے خرید و فروخت کیا ہے، اس کے اپنے معاملات تو ختم کر تو نکلیں۔
حال ہی میں افغانستان کے وزیر برائے امور مہاجرین سید حسین علمی بلخی نے پاکستان کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے پاکستانی حکام سے ملاقاتوں کے علاوہ افغان مہاجرین کے ایک جرگے سے بھی ملاقات کی۔ پاکستان میں اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کی ترجمان دنیا اسلم خان کہتی ہیں کہ افغان مہاجرین کی وطن واپسی کے عمل میں تیزی تو آئی ہے، لیکن ان کے بقول بہت سے افغان اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں۔
اب جب ان کی واپسی کی بات ہوتی ہے تو کیونکہ آپ 15 لاکھ انسانوں کی بات کرتے ہیں، ان 15 لاکھ انسانوں کو، ان کے بچوں کو اسکول چاہیے، صحت کی بہترین سہولتیں چاہیے، فیملیز کو چلانے کے لیے روزگار چاہیے۔ بہت ساری فیملیز جانا چاہ رہی ہیں، لیکن وہی پرابلم ہے کہ ان کے پاس زمین نہیں ہے، رہائش کے لیے گھر نہیں ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے انویسٹمنٹ پاکستان میں کی ہے، وہ یہ انویسٹمنٹ کس طرح سے افغانستان لے جا سکتے ہیں؟ تو یہ براڈر ایشوز تھے جو انہوں نے امبیسڈر صاحب، UNHCR، پاکستانی وزیر صاحب اور افغان وزیر صاحب کے نوٹس میں لائے۔
پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین کے جرگے کے رکن حاجی معلم اللہ خان کہتے ہیں کہ افغانستان کے بیشتر علاقوں میں اب بھی لڑائی جاری ہے، اور ایسے حالات میں ان کے بقول واپس جانے والے مہاجرین کی آبادکاری کے لیے افغان حکومت کی طرف سے کوئی بڑا منصوبہ شروع نہیں کیا گیا ہے۔
میرا یہ مطالبہ ہے، جو ٹیم اس نے دیا پاکستان، یونیسیئر افغانستان نے، یہ ٹیم مہاجروں کے لیے توڑا ہے، یہ ٹیم ٹھیک نہیں ہے۔ اس ٹیم میں مہاجر نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ افغانستان حکومت کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے اس کے لیے کہ ادھر جائے، ادھر رہائش پذیر ہو جائے، ادھر اپنا کام کرے، کوئی بندوبست اس کے پاس نہیں ہے۔ جو مہاجر گیا ادھر ایسے پڑا ہے۔
افغان وزیر نے پاکستان میں مہاجرین سے ملاقاتوں میں کہا تھا کہ ان کی حکومت بین الاقوامی برادری کے تعاون سے وطن واپس آنے والے افغانوں کی آبادکاری کے لیے ایک منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ افغان مہاجرین کا کہنا ہے کہ اگر انہیں زبردستی واپس بھیجا گیا تو 30 سال سے زائد عرصے تک پاکستان نے ان کی جو میزبانی کی، ان قربانیوں کو دھچکا لگے گا۔ پاکستان کی ایک سیاسی و مذہبی جماعت جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے بھی حکومت سے کہا ہے کہ افغان مہاجرین کو زبردستی ان کے ملک واپس بھیجنے سے اجتناب کیا جائے۔
یہ سارا مسئلہ ایک انسانی مسئلہ ہے، اور وجہ اس کے کہ یہ لوگ جو 40 سال تک آپ کے خدمات کے ممنون ہونے چاہیے تھے، ان کو یہ ساری چیزیں بھول جائیں گی اور آپ کا یہ آخری رویہ جو ہے وہ ساری زندگی ان کو یاد رہے گا۔ تو یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو اس طریقے سے ملک سے نکالیں۔
پاکستان کے وزیر عبد القادر بلوچ کہتے ہیں کہ حکومت کو یہ احساس ہے کہ ایسا کوئی اقدام نہ کیا جائے جس سے افغان مہاجرین کی دل آزاری ہو۔
افغان گورنمنٹ اور ہم ہینڈ ان گلو کام کر رہے ہیں، کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوشش ہم کریں گے کہ یہ معاملہ باعزت طریقے پہ سیٹل ہو، ان کے ساتھ زیادتی نہ کیا جائے، ان کی شکایتیں نہ ہوں۔ اور اتنا عرصہ جب ہم نے ان کی میزبانی کی ہے، 37 سال 38 سال، یہ جو کچھ ہم نے قربانیاں دی ہیں، یہ اس کو ہم ضائع نہ کریں۔
پاکستان میں تقریباً 15 لاکھ افغان باشندے قانونی طور پر بطور پناہ گزین رہ رہے ہیں، جبکہ اتنی ہی تعداد میں افغان شہری بغیر اندراج کے ملک کے مختلف علاقوں میں مقیم ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ غریب ملک ہونے کے ناطے پاکستان نے افغان پناہ گزینوں کی ہر ممکن حد تک مدد کی، لیکن معاشی دباؤ کے سبب اتنی بڑی تعداد میں مہاجرین کا بوجھ اٹھانا اب تنہا پاکستان کے بس کی بات نہیں۔ رواں سالی پاکستان، افغانستان اور اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے 6 فریقی اجلاس میں عالمی برادری پر زور دیا گیا تھا کہ وہ افغان پناہ گزینوں کی واپسی کے عمل کو مکمل بنانے میں اپنا تعاون اور کردار ادا کرے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ہم جہاں بغیر خوراک کے ہفتوں اپنی زندگی کی جنگ لڑ سکتے ہیں، وہی پانی کے بغیر صرف 3 یا زیادہ سے زیادہ 5 روز تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ دیکھا جائے تو پانی ہماری پیاس بجھانے کے مقابلے میں ہمارے جسم میں نمی برقرار رکھنے کے لیے زیادہ ضروری ہے۔ جیسا کہ ایک اوسط انسانی جسم تقریباً 55 سے 60% تک پانی سے بنا ہوا ہوتا ہے، مثلاً ہمارا دل اور دماغ تقریباً 75% پانی سے بنا ہوا ہے، اور ہمارے پھیپھڑوں میں 83% پانی ہے، جبکہ ہماری خشک ہڈیاں بھی 31% پانی پر مشتمل ہوتی ہے۔ اگرچہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لیے روزانہ 8 گلاس پانی پینے کی ہدایت پر عمل کرنا آسان نہیں ہے، لیکن پانی پینے کے فائدوں کے مقابلے میں یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ انسانی زندگی کے لیے پانی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ پانی جسم کے لیے اجزاء اور ہارمونز پہنچاتا ہے۔ پانی ہمارے دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کو توانائی بخشتا ہے۔ درجہ حرارت کو باقاعدہ رکھنے، جسم سے فاضل مادوں کے اخراج اور ہڈیوں اور جوڑوں کے لیے کشن کا کام کرتا ہے، اور ہماری آنکھوں کو چکنا رکھنے والی رطوبت فراہم کرتا ہے۔ دوسری طرف انسانی جسم سے ہر روز پسینے، سانس لینے اور پیشاب کے ذریعے تقریباً 1.5 لیٹر پانی کا اخراج ہو جاتا ہے۔ پانی کی کمی ایک ایسا مسئلہ ہے جسے ہم شاید زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیتے ہیں۔ ہمیں ہر روز اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ ہمارے جسم میں کتنی نمی ہے، حتیٰ کہ جسم میں جب پانی کی کمی ہو جائے تو اسے ہم مشروبات جن میں پانی شامل ہے، مثلاً جوس، چائے، کافی پی کر بھی پورا نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا دماغ اس تبدیلی کا پتہ لگا لیتا ہے اور فوری طور پر پانی پینے کی خواہش پیدا کرتا ہے۔ ہمارے جسمانی افعال پانی پر انحصار کرتے ہیں، اور ٹیڈ ایڈ کی ایک ویڈیو سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم کم پانی پینے کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو جاتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر کیا ہوتا ہے اور ہمارا جسمانی نظام کس طرح بچاؤ کے لیے حرکت میں آتا ہے۔ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے اصل میں دماغ سکڑنے لگتا ہے، اور اسے نم رکھنے والی دماغ کی طرح اپنے افعال برقرار رکھنے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ چاہے عارضی طور پر ہی صحیح، دماغ ایک شخص میں پانی کی کمی کے باعث پیدا ہونے والے اثرات سے نمٹنے میں مدد کر سکتا ہے۔ ویڈیو سے ظاہر ہوتا ہے کہ انتہائی پانی کی کمی ہونے کی صورت میں دماغ اپنے افعال کو برقرار رکھنے کے لیے برداشت کے نظام کو چالو کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کی کمی سے اس اہم عضو کے لیے خون کے بہاؤ میں نمایاں طور پر کمی آتی ہے، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دماغ اس وقت تک خون میں سے زیادہ آکسیجن نکال لیتا ہے اور اپنے استعمال کی آکسیجن کو بچا کر رکھتا ہے تاکہ دماغ ٹھیک طریقے سے کام کرتا رہے۔ تاہم یہ عمل بھی زیادہ دیر تک کام نہیں کر سکتا ہے۔ ہم کب پانی کی کمی کے اثرات کو محسوس کرنا شروع کرتے ہیں اور یہ کون سے اثرات ہوں گے، اس حوالے سے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر جو علامات محسوس کی جاتی ہے ان میں سے حلق کا بار بار خشک ہونا، تیز بدبو کے ساتھ پیشاب کا گہرا رنگ ہو جانا وغیرہ شامل ہے۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ افغان طالبان نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ افغان حکومت کو مہلک فوجی ساز و سامان کی فراہمی روک دے۔ طالبان کے کلیدی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان میں افغانستان کے لیے بھارت کی فوجی امداد کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے ایک واضح مخاصمت قرار دیا ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی ایک رپورٹ۔
افغان طالبان کے ترجمان نے ایک بیان میں افغانستان کی حکومت اور بھارت کے درمیان فوجی تعاون پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ذرائع ابلاغ کے نام بھیجے گئے ایک پیغام میں کہا کہ ان کی تنظیم چاہتی ہے کہ بھارت افغانستان کو نہ تو فوجی سامان فروخت کرے اور نہ ہی کابل انتظامیہ سے اس شعبے میں تعاون کو وسعت دے۔ بھارت کی طرف سے حال ہی میں افغانستان کو روسی ساخت کے 4 MI-25 ہیلی کاپٹر فراہم کیے گئے اور اس کا مقصد دہشت گردوں کے خلاف کاروائیوں میں افغان فورسز کی استعداد کار کو بڑھانا تھا۔ افغان طالبان کا الزام ہے کہ صوبہ قندوز اور دیگر علاقوں میں ان کے خلاف کاروائیوں میں افغانستان کی فورسز بھارت کی طرف سے فراہم کردہ ہیلی کاپٹر استعمال کر رہی ہیں۔ طالبان کے ترجمان کے بیان پر فوری طور پر نہ تو افغانستان اور نہ ہی بھارت کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے آیا ہے۔ بھارت اور افغانستان کے تعلقات میں حالیہ برسوں میں نمایاں بہتری آئی ہے اور دفاع کے شعبے کے علاوہ اقتصادی شعبوں میں بھی بھارت افغانستان سے تعاون کر رہا ہے۔ گزشتہ ماہ کے اواخر میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ویڈیو لنک کے ذریعے افغانستان کے صدر اشرف غنی کے ہمراہ کابل میں تباہ شدہ دارالامان محل کی بحالی کے منصوبے کا افتتاح کیا تھا، جبکہ اس سے قبل سلما ڈیم اور افغان پارلیمان کی نئی عمارت کا افتتاح بھی کیا گیا تھا۔ یہ منصوبے بھی بھارت کے مالی تعاون سے مکمل کیے گئے تھے۔ واضح ہے کہ طالبان نے ملک میں اپنی پرتشدد کاروائیاں تیز کر رکھی ہیں اور ملک کے مختلف علاقوں میں طالبان جنگجوؤں کے زیر قبضہ علاقوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کہتے ہیں کہ افغانستان کی حکومت کسی بھی ملک کے ساتھ دفاع کے شعبے میں تعاون کو وسعت دے سکتی ہے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ طالبان کے حالیہ بیان سے اس بات کا خدشہ بڑھ گیا ہے کہ طالبان اب افغانستان میں بھارت کے مفادات کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔
دیکھیں، ویسے تو طالبان مطلب افغانستان کی جو اس وقت گورنمنٹ موجود ہے وہ جس سے چاہے اسلحہ لے، کوئی کسی کی پابندی نہیں ہے، لیکن طالبان چونکہ وہاں پہ جنگ لڑ رہے ہیں تو ان کو نیچرلی یہ فیلنگ ہوگی کہ افغان گورنمنٹ جس کو طالبان تسلیم نہیں کرتے اس کو اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے اور طالبان کے لیے وہاں پہ مشکلات ہوں گی۔ تو اس میں جو خطرات ہیں وہ انڈیا کے لیے لازمن موجود ہیں۔ اب طالبان تو چونکہ گوریلا وارفیئر کر رہے ہیں، انڈیا کے جو مفادات ہیں کل کو ہو سکتا ہے کہ اس کے خلاف بھی وہ کام کریں۔
دریاسنا افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر حنیف اتمر نے ریڈیو فری یورپ کندارا سے ایک انٹرویو میں کہا کہ طالبان کے خلاف علاقائی ممالک کو مل کر کوششیں کرنا ہوں گی۔ حال ہی میں ایسی بھی اطلاعات آئی ہیں کہ افغانستان میں داعش کے شدت پسندوں سے نمٹنے کے لیے ایران اور روس نے طالبان سے رابطے کی کوششوں پر غور کیا ہے۔ ان اطلاعات پر حنیف اتمر نے کہا کہ وہ علاقائی ممالک کا دورہ کریں گے تاکہ انہیں طالبان کے ساتھ کام کرنے سے روکا جا سکے۔ افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے پاکستان سے ان کے ملک کو کوئی توقع نہیں ہے۔ اس سے قبل بھی افغان قیادت کی طرف سے ایسے بیانات سامنے آ چکے ہیں۔ پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ وہ افغانستان میں امن و استحکام کے لیے پڑوسی ملک سے ہر ممکن تعاون کو تیار ہے۔ تاہم پاکستانی عہدیداروں کا موقف ہے کہ امن کا حصول وقت طلب عمل ہے جس کے لیے مسلسل کوششوں کی ضرورت ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ریزرو بینک آف انڈیا RBI نے سود سے پاک بینکاری نظام متعارف کرانے کے لیے حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ یہ تجویز بھارت کی دوسری بڑی اقلیت یعنی مسلمانوں کے لیے ایک بڑی پیش رفت ہے جو پہلے فوجی وجوہات کی بنا پر سود پر مبنی بینک نظام میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
ریزرو بینک آف انڈیا نے ایک انتہائی اہم قدم اٹھاتے ہوئے ملک میں اسلامک بینکنگ کا دروازہ کھولنے کی تجویز پیش کی ہے۔ اس کا مقصد مذہبی وجوہات سے مالیاتی بائیکاٹ کو ختم کرنا ہے۔ اس تجویز سے مسلمانوں کی بڑی اکثریت فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ آر بی آئی کے سبکدوش گورنر رگھورام راجن نے عہدہ چھوڑنے سے ایک ہفتہ قبل سالانہ رپورٹ پیش کی تھی جس میں اسلامک بینکنگ کی تجویز بھی رکھی گئی تھی۔ اب ارجیت پٹیل ریزرو بینک آف انڈیا کے گورنر ہیں اور خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنی کوششیں آگے بڑھانے میں سنجیدہ ہیں۔ مسلم مالیاتی اداروں کی جانب سے ملک میں اسلامک بینکنگ رائج کرنے کے سلسلے میں برسوں سے کوششیں جاری تھیں۔ اسلامک بینکنگ کی تجویز ریزرو بینک کے موقف میں تبدیلی کی جانب واضح اشارہ کرتی ہے۔ اس سے قبل اس نے غیر بینکنگ ذرائع جیسے کہ انویسٹمنٹ فنڈ اور کوآپریٹو وغیرہ کے ذریعے اسلامک بینکنگ کی خدمات فراہم کرنے کی بات کہی تھی۔ اسلامی مالیاتی اداروں نے اس تجویز کا خیر مقدم کیا ہے۔ انڈین سینٹر فار اسلامک فائنانس چنئی کے جنرل سیکرٹری ایچ عبد الرقیب نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے اسے ایک تاریخی قدم قرار دیا۔
آر بی آئی کے اس فیصلے سے کو ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور اس سے جو ہے یہاں کے جو لوگ ہیں، خاص طور پر جو مارجنلائز لوگ ہیں اور جو اقلیت کے لوگ ہیں جو بینکنگ انڈسٹری سے بہت دور ہیں، ان کے لیے فائنینشیل انکلوژن کا لیے ایک راہ فراہم ہوگی، اور اس سے نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ سارے لوگوں کے لیے، جو ہے سارے ہندوستانیوں کے لیے، جو اس سے فائدہ پہنچے گا، اور بہت سارے لوگ جو بیرونی ممالک میں ہیں وہ اپنا سیونگ جو ہے رکھتے ہیں لیکن کوئی آپشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بچت کو جو ہے بینکوں سے باہر رکھتے ہیں اور اکنامک ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیتے۔ تو اس فیصلے سے جو ہے ایک بڑا پریورتن آئے گا ملک میں، اور ہم چاہیں گے کہ جو ہے ایک تاریخی فیصلہ ہے، اور حکومت سے ہم اپیل کریں گے اسے آر بی آئی کے اس فیصلے کو جو ہے، اس سفارش کو جو ہے جلد سے جلد جو ہے اسے روب عمل میں لائے۔
انفینیٹی کنسلٹینٹس بنگلور میں مینیجنگ پارٹنر سیف احمد کے مطابق یہ ایک انتہائی اہم قدم ہے۔ پہلی بار ریزرو بینک نے واضح طور پر کہا ہے کہ اسلامک بینکنگ رائج کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ بھارت میں مسلمانوں کی آبادی کم از کم 20 کروڑ ہے۔ مسلمانوں کی سب سے زیادہ آبادی والا یہ دوسرا ملک ہے۔ ایک بڑا طبقہ مذہبی وجوہات سے بینک کی خدمات حاصل نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ یہاں اسلامک بینکنگ کو منظوری نہیں تھی اور اسلام میں سودی کاروبار جائز نہیں ہے۔ ملک میں اسلامک بینکنگ کے آغاز سے قبل قانون میں ترمیم کرنی ہوگی اور اسے پارلیمنٹ سے منظور کرانا ہوگا۔ بعض حلقوں کی جانب سے اس کی مخالفت بھی ہو سکتی ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
بھارتی کشمیر میں 8 جولائی سے جاری تصادم کو ختم کرانے کی کوشش میں بھارت نے کل جماعتی وفد سری نگر بھیجا ہے۔ اس کی کوششوں کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ اس بارے میں پروگرام جہاں رنگ میں کشمیر کی حکمراں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے سیکرٹری جنرل نظام الدین بھٹ اور کشمیر میں استصواب رائے کی حامی ہم آل پارٹیز حریت کانفرنس کے سابق صدر پروفیسر عبدالغنی بھٹ نے گفتگو کی۔ پروفیسر عبدالغنی بھٹ نے میزبان قمر عباس جعفری کو بتایا،
پارلیمانی وفد جو کشمیر وارد ہوا ہے اس کی حیثیت کو دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ وہ بھیڑ تھی، وفد نہیں تھا، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایسا لگا کہ جیسے ان کا کوئی نشانہ ہی نہ ہو، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو اس اعتبار سے میرا خیال ہے کہ جو فیصلہ ہماری اجتماعی قیادت نے لیا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی بات ہی نہ ہو، وہ درست ثابت ہوا اور ہم نے ان کے ساتھ کوئی بات ہی نہیں کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھارت اور کشمیر کی قیادت کے ساتھ اگر بات چیت کا سلسلہ شروع بھی کیا جائے تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل آئے گا، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، بالکل ایسے ہی اگر پاکستان اور کشمیری قیادت کے ساتھ کوئی بات چیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکل آئے گا۔ تاریخی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے کشمیر کا مسئلہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک انتہائی خطرناک بھی اور انتہائی پیچیدہ مسئلہ ہے, اور اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے اولاً ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مثبت اور معنی خیز بات چیت کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے, تب کہیں جا کر کے کشمیری قیادت کو اعتماد میں لیا جائے تو اس سے کچھ فائدہ مل سکتا ہے, ایسے یہ مشق کرنے سے کچھ حاصل نہیں.
نظام الدین صاحب, آپ جنرل سیکرٹری ہیں حکمران پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے, اور آپ ظاہر ہے کہ آپ کی پارٹی کی اور آپ کی پارٹی کی حکومت کی کوشش ہے کہ امن قائم ہو جائے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو وفد آیا کل جماعتی, اس سے صورتحال کو ڈیفیوز کرنے میں واقعی کوئی مدد مل سکتی ہے؟
آپ نے درست فرمایا کہ ہماری یہی کوشش ہے کہ امن بحال ہو اور جو مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو. امن بحالی اور مسئلے کے حل کی جانب ہم سمجھتے تھے کہ جو آج کا یہ کل جماعتی وفد دلی سے آیا ہوا ہے, یہ دوسرے جو پچھلے سالوں میں ایسے وفود آئے ہیں ان سے ہم اس وفد کو مختلف سمجھتے تھے, کیونکہ پہلی دفعہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں کشمیر پہ ڈسکشن ہوا تھا اور اس حوالے سے جو نتیجہ برآمد ہوا وہ یہ ہوا کہ جموں کشمیر کے عوام تک ایک قومی نقطۂ نظر سے چلا جائے تاکہ وہاں جو بات ہو مثبت بات ہو اور لوگوں کے خیالات کو جانا جائے اور جو بھی وہاں سیاسی جماعتیں ہیں ان تک پہنچنے کی سعی کی جائے اور ان کے خیالات کو جانا جائے تاکہ امن کی بحالی اور مسئلے کے حل کی جانب شروعات ہوں. جو کچھ بھی ہوا یہاں, کچھ لوگ ملے کچھ نہیں ملے, کچھ جماعتیں ملی کچھ جماعتیں نہیں ملی, اور جن جماعتوں کا ملنا بہت ضروری تھا جیسے حریت کانفرنس یا اس کے جو ذیلی ان کی جو ذیلی جماعتیں ہیں ان کا ملنا بہت لازمی تھا, کیونکہ تب تک شروعات ہی نہیں ہو سکتی ہے جب تک نہ وہ جماعتیں بات چیت میں شامل ہوں جو جماعتیں برسر پیکار ہیں, جو احتجاج کرتی ہے, جن کی وجہ جو شورش کو چلاتی ہیں یا جو سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کے دائمی حل کے لیے کوئی کوشش ہونی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں پی ڈی پی کا پہلے سے ہی نقطہ نظر رہا ہے کہ یہاں جو سپریٹسٹ قیادت ہے ان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو سنجیدہ کوشش ہو رہی ہے اس پروسیس کو آگے چلایا جائے گا, اور اس ضمن میں ہم پر امید ہے کہ جو بھی جو کچھ بھی ہوا یہ بحالی امن اور مسئلے کے حل کی جانب نئی شروعات ہے اور سنجیدہ شروعات.
بہت شکریہ جناب نظام الدین بھٹ صاحب اور پروفیسر عبد الغنی بھٹ صاحب.
اسرائیلی پولیس نے مشرقی یروشلم میں ایک کار پر فائرنگ کی جو تیزی سے ان کی طرف آ رہی تھی. عہدیداروں نے بتایا کہ شوفات پناہ گزین کیمپ کے باہر پیر کے روز اس واقعے میں کار کا ڈرائیور مارا گیا جبکہ ایک مسافر زخمی ہو گیا. پچھلے سال تشدد میں اضافے کے باعث 200 سے زیادہ فلسطینی اور 34 اسرائیلی جاں بحق ہو گئے تھے. اسرائیل میں جزوی طور پر تعمیر کردہ پارکنگ کی ایک عمارت منہدم ہو گئی جس میں 18 افراد زخمی ہو گئے جبکہ کم از کم 3 اندر پھنس گئے. پیر کے روز تل ابیب کے علاقے رمات حجامل نے عمارت کا ڈھانچہ گر گیا جہاں بہت سی جدید طرز کی عمارتیں قائم ہیں. میڈیا اطلاعات کے مطابق 3 منزلہ عمارت کا یہ ڈھانچہ ایک کرین کے ٹوٹ جانے کے باعث پیش آیا. ابھی تک ہلاکتوں کی تفصیل پتہ نہیں لگ سکی. ہانگ کانگ میں ہونے والے حالیہ پارلیمانی انتخابات کے نتائج سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ منتخب ہونے والے بیشتر اراکین وہ ہیں جو ہانگ کانگ کی خود مختاری کو قائم رکھنا چاہتے ہیں, اور یہ اس بات کے حامی ہیں کہ ہانگ کانگ کے معاملات میں چین کا کم سے کم عمل دخل ہو. تفصیلات ریچرڈ گرین کی ایک رپورٹ میں شہناز نفیس کی زبانی.
اتوار کے روز ہونے والے قانون ساز کونسل کے انتخابات میں چین مخالف کارکنان نے بھی کامیابی حاصل کی ہے, جن میں 23 سالہ نیتن لا بھی شامل ہیں. نیتن کا شمار نوجوانوں پر مشتمل جمہوریت کی حمایت کرنے والے گروپ امبریلا ریولوشن کے ان رہنماؤں میں ہوتا ہے جنہوں نے 2014 میں صاف و شفاف انتخابات کے حق میں مظاہروں کی رہنمائی کی تھی. ان مظاہروں کی وجہ سے ہانگ کانگ کے کئی اہم حصے 79 دنوں تک بند رہے تھے. نیتن لا کے الفاظ,
I think indeed there is some like heritage from the umbrella movement, for example
میرے خیال میں امبریلا موومنٹ کے کچھ اثرات موجود ہیں. مثال کے طور پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس تحریک سے متاثر ہوئی ہے اور یہ کسی بھی مناسب وقت پر باہر نکلیں گے, مثال کے طور پر الیکشن کے دنوں میں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ووٹرز اسی تحریک سے متاثر ہوئے ہیں اور مجھے امید ہے کہ یہ لوگ مستقبل میں بھی اپنی مہم چلاتے رہیں گے. یہ الفاظ تھے نیتھن لاک کے. نیتھن اور ان کے ایک ساتھی رہنما جوشوا وانگ کو گزشتہ ماہ مظاہروں کی رہنمائی کرنے پر معمولی نوعیت کی سزا بھی مل چکی ہے. یہ دونوں رہنما اس ڈیموسسٹ نامی پارٹی کے رکن ہیں جو بیجنگ سے آزادی حاصل کرنے اور اس سلسلے میں شہر بھر میں ریفرینڈم کرانے کے لیے مہم چلاتے رہے ہیں. اتوار کو ہونے والے ان انتخابات میں 2 ملین سے زیادہ افراد یا 58% رجسٹرڈ ووٹرز نے حصہ لیا. 1997 کے بعد کسی بھی قانون ساز الیکشن میں ووٹروں کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے. بہت سے پولنگ اسٹیشنز پیر کی صبح تک کھلے رہے. ہانگ کانگ میں جمہوریت کی حمایت کرنے والی فورسز قانون ساز کونسل میں 1/4 اکثریت حاصل کرنا چاہتے تھے, جس سے ان کو کونسل کی جانب سے بیجنگ کے حق میں پاس ہونے والے قوانین کو ویٹو کرنے کا موقع ملے گا. یہ فورسز ہانگ کانگ میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے خلاف ہیں. ہانگ کانگ میں چین کی مداخلت 1997 میں ہونے والے اس معاہدے کی خلاف ورزی ہے جو کم از کم 50 برسوں تک ہانگ کانگ کی خود مختاری کی ضمانت دیتا ہے. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جنگ زدہ ملک جنوبی سوڈان نے بین الاقوامی شدید دباؤ کے پیش نظر اتوار کے روز اتفاق کیا کہ وہ علاقائی تحفظ فورس کے 4,000 فوجی تعینات کرنے کی اجازت دے گا. اس فورس کی منظوری اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے دی تھی. صدر سلوا کیر نے اگست میں انکار کیا تھا کہ وہ مزید امن فوجی نہیں لیں گے, لیکن اتوار کے روز انہوں نے یہ فیصلہ اس کے بعد کیا جب ایک روز پہلے سلامتی کونسل کے 15 ارکان نے دارالحکومت جوبا کا دورہ کیا اور سینئر ارکان پر زور دیا کہ وہ نئی فورس کی تعیناتی کی منظوری دیں. ایک مشترکہ بیان میں جنوبی سوڈان کی متحدہ عبوری حکومت اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ارکان نے اتفاق کیا کہ ملکی عوام کے لیے انسانی ہمدردی کی اشیاء اور ان کے تحفظ کو ترجیح دی جانی چاہیے. اقوام متحدہ کی ایک نئی رپورٹ میں انتباہ کیا گیا ہے کہ صومالیہ میں عشروں کے تنازع اور تشدد کے بعد آزادی اظہار پر پابندیاں جمہوریت کی جانب منتقل لیے ایک خطرہ ہیں. جنیوا سے وائس آف امریکہ کی لیزا شلائن نے اس رپورٹ کی تفصیلات فراہم کی ہیں جو صومالیہ میں اقوام متحدہ کی معاونت سے متعلق مشن اور انسانی حقوق کے ہائی کمشنر کے دفتر نے مشترکہ طور پر تیار کی ہے. رپورٹ سنتے ہیں یاسمین جمیل سے.
48 صفحوں پر مشتمل اس رپورٹ میں صومالیہ میں صحافیوں, انسانی حقوق کا دفاع کرنے والوں اور سیاسی لیڈروں کے خلاف بڑے پیمانے پر کی جانے والی زیادتیوں کو دستاویزی انداز میں پیش کیا گیا ہے, جن میں متعدد ہلاکتیں, عارضی گرفتاریاں اور اسیری, ہراساں کیا جانا اور میڈیا کے اہم اداروں کی بندش شامل ہے. انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر کی ترجمان سیسیلی پوئلی نے بی او اے کو بتایا کہ ہدف بنا کر کی جانے والی ان خلاف ورزیوں کا مقصد اظہار اور اہم رائے کی آزادی کو کچلنا ہے. وہ کہتی ہیں کہ الشباب کے باغی اپنے کنٹرول کے علاقوں میں صحافیوں پر کام کرنے کی ممانعت کرتے ہیں اور ملک بھر میں میڈیا کے کارکنوں کو ہدف بناتے ہیں, لیکن ان کا کہنا ہے کہ میڈیا کے کارکنوں اور سرگرم سیاسی کارکنوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ وفاقی اور ریاستی سیکیورٹی فورسز ہیں. ان کے الفاظ,
It's a key concern that remains in Somalia that journalists cannot operate more freely and over the last 6 months there is a new trend that seems to
یہ صومالیہ میں بدستور موجود ایک اہم تشویش ہے کہ صحافی زیادہ آزادی سے کام نہیں کر سکتے. گزشتہ 6 ماہ میں صومالیہ کی بظاہر چند ریاستوں میں ایک یہ نیا رجحان دیکھنے میں آیا ہے کہ صحافیوں کو سڑکوں پر ہراساں کیا جاتا ہے اور انہیں نامعلوم افراد زدوکوب کرتے ہیں یا ان کے ساتھ زبانی طور پر زیادتی کرتے ہیں. اس لیے ہم واقعی دیکھتے ہیں کہ یہ صحافیوں کے لیے, اظہار کی آزادی کے لیے اور آخر کار جمہوریت کے لیے ایک خطرہ ہے. یہ الفاظ تھے مس سیسیلی پوئلی کے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 4 برسوں میں صومالیہ میں 30 صحافی اور 18 پارلیمانی ارکان ہلاک کیے جا چکے ہیں. اس میں جنوری 2014 اور جولائی 2016 کے درمیان میڈیا کے کارکنوں کی عارضی حراست اور قید کے 120 واقعات کا اندراج بھی کیا گیا ہے۔ مس پویلی کہتی ہیں کہ ایسے جرائم پر شاذ و نادر ہی کوئی سزا دی جاتی ہے کیونکہ صومالیہ کی عدلیہ بہت کمزور ہے۔ ایک بار پھر ان کے الفاظ،
ون آف دا کی کنسرن از اباؤٹ دی انڈیپینڈنس آف دا جسٹس سسٹم بیکاز اٹس سٹل ویری مچ گائیڈڈ بائی کلان بیسڈ پولیٹکس، اٹ آلسو سفرز فرام کرپشن۔
ایک اہم تشویش کا تعلق عدالتی نظام کی خود مختاری سے ہے کیونکہ وہ ابھی تک قبیلوں پر مبنی سیاست کے زیر اثر ہے۔ وہ بدعنوانی کا بھی شکار ہے، اس کی بہت محدود نگرانی ہوتی ہے اور جس کے نتیجے میں اظہار کی آزادی کی تمام خلاف ورزیوں کا احتساب بہت محدود ہے۔ مس پولی کہتی ہیں کہ قبیلوں کے لیڈر خواتین کی سیاسی اور عوامی زندگی میں شمولیت کی سب سے اہم رکاوٹ بھی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ صومالیہ کی حکومت یہ رپورٹ دیکھ چکی ہے اور وہ اس کے نتائج اور سفارشات کو سنجیدگی سے لے رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس رد عمل پر اقوام متحدہ کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے اور وہ عہدیداروں پر زور دے رہا ہے کہ وہ اظہار کی آزادی کو یقینی بنانے اور صومالیہ کو سب کی شمولیت پر مبنی ایک جمہوریت بنانے کے لیے تیزی سے اقدام کرے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ آج پیر کے روز امریکہ بھر میں لیبر ڈے منایا جا رہا ہے تاکہ محنت مزدوری کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کیا جا سکے جو ملک کی مضبوطی اور ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ لیبر ڈے ہر سال ستمبر کی پہلی پیر کو منایا جاتا ہے۔
When the union's inspiration through the workers' blood shall run, there can be no power greater anywhere beneath the sun. Yet what force on earth is weaker than the feeble strength of one? But the union makes us strong.
عام تعطیل کی حیثیت سے لیبر ڈے یا یوم مزدور کی تقریبات 1880 کی دہائی میں نیو یارک شہر میں شروع ہوئی۔ یہ مزدور یونینوں کی طرف سے محنت کش مردوں اور عورتوں کی تعداد، ان کی طاقت اور جوش و جذبے کے اظہار کی کوشش تھی۔ انہوں نے پریڈیں اور جلسے جلوس منظم کیے اور مزدوروں کے فائدے کے لیے نئے قوانین جیسے 8 گھنٹے کے کام کے معیاری دن کے لیے دباؤ ڈالنے کی غرض سے مظاہرے کیے۔ یہ تحریک دوسرے شہروں میں بھی پھیل گئی اور 1894 میں امریکی کانگریس نے تمام امریکی محنت کشوں کے اعزاز میں اسے قومی تعطیل کا دن قرار دے دیا۔
In 1894, President Grover Cleveland signed the law making Labor Day a federal holiday in America.
جو جو وقت گزرتا گیا اس قومی تعطیل کے منانے کے ڈھنگ بھی بدل گئے اور اب زیادہ تر لوگوں کے لیے یہ تعطیل گرمیوں کے موسم کے اختتام ہفتہ کی آخری طویل چھٹی ہوتی ہے۔ یہ دن زیادہ تر لوگ اپنے دوست احباب اور خاندان والوں کے ساتھ گزارتے ہیں اور خصوصی پارٹیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے اور تعطیل کا لطف اٹھایا جاتا ہے۔ اس موقع پر ملک کے بڑے بڑے شہروں میں پریڈیں اور جلسے بھی منعقد کیے جاتے ہیں اور کھیلوں کے مقابلے بھی ہوتے ہیں۔ موسیقی کے بڑے بڑے کانسرٹس بھی ہوتے ہیں۔ اسی حوالے سے اتوار کی شام واشنگٹن ڈی سی کے نیشنل مال پر ایک کانسرٹ منعقد کیا گیا جس کا اہتمام نیشنل سمپوزیم آرکیسٹرا نے کیا تھا۔ یہ ایک سالانہ کانسرٹ ہے جسے کینیڈی سینٹر کا تعاون حاصل ہے۔ اس کانسرٹ کو دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ نیشنل مال پر موجود تھے اور یہ دن انہوں نے ایک پکنک کی طرح گزارا۔ بہت سے لوگوں کے لیے لیبر ڈے کا مطلب ہے
وہ دن جب کوئی کام نہیں کرنا پڑتا، موسموں کے بدلنے سے پہلے کا دن اور نئے تعلیمی سال کے آغاز کا دن۔ وقت کے ساتھ ساتھ امریکہ میں کام کی نوعیت بھی بدل گئی ہے۔ اب فیکٹریوں میں مشقت کرنے والے امریکیوں کے مقابلے میں دفتروں میں کام کرنے والے اور خدمات فراہم کرنے والے امریکیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ تاہم اس چھٹی اور ملک کے محنت کشوں کے درمیان حقیقی تعلق باقی ہے، کیونکہ امریکہ کے بیشتر اقتصادی اور سماجی کارنامے انہی کی بدولت ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
ہر سال ستمبر کے پہلے پیر کو امریکہ میں وقفہ دیا جاتا ہے تاکہ محنت کشوں کو، جو ملک کی طاقت اور خوشحالی کے لیے خدمات انجام دیتے ہیں، خراج تحسین پیش کیا جا سکے۔ یہ عقیدہ کہ ہر قسم کا کام قابل قدر بلکہ مقدس ہے، بہت قدیم ہے۔ بک آف پروورز میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم نے ایسا شخص دیکھا ہے جو تندہی سے اپنا کام کرتا ہے؟ یہ شخص بادشاہوں کے سامنے فخر سے کھڑا ہوگا۔ امریکہ میں یہ عقیدہ ایک صدی سے بھی زیادہ قدیم ہے۔ ایک عام تعطیل کی حیثیت سے لیبر ڈے یا یوم مزدور کی تقریبات 1880 کی دہائی میں نیو یارک میں شروع ہوئیں۔ یہ مزدور یونینوں کی طرف سے محنت کش مردوں اور عورتوں کی تعداد، ان کی طاقت اور جوش و جذبے کے اظہار کی کوشش تھی۔ انہوں نے پریڈیں اور جلسے جلوس منظم کیے اور مزدوروں کے فائدے کے لیے نئے قوانین، جیسے 8 گھنٹے کے کام کے معیاری دن کے لیے دباؤ ڈالنے کی غرض سے مظاہرے کیے۔ یہ تحریک دوسرے شہروں میں پھیل گئی اور 1884 میں امریکی کانگریس نے تمام امریکی محنت کشوں کے اعزاز میں اسے قومی تعطیل کا دن قرار دیا۔ گزشتہ برسوں میں ٹریڈ اور لیبر یونینوں کے ساتھ اس تعطیل کا تعلق کمزور ہو گیا ہے۔ آج کل بیشتر لوگوں کے لیے یہ تعطیل گرمیوں کے موسم کی اختتام ہفتہ کی آخری لمبی چھٹی ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب لوگ اپنے گھر کے لوگوں اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارتے اور چھٹی کا لطف اٹھاتے ہیں۔ پریڈیں اور جلسے آج بھی ہوتے ہیں، خاص طور سے انتخاب کے برسوں میں، اور لوگ کھیلوں کے مقابلوں اور پکنکوں سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے لیے لیبر ڈے کا مطلب ہے وہ دن جب کوئی لیبر یا مزدوری نہیں کرنی پڑتی۔ موسموں کے بدلنے سے پہلے کا دن اور نئے تعلیمی سال کے آغاز کا دن۔ وقت کے ساتھ ساتھ امریکہ میں کام کی نوعیت بھی بدل گئی ہے۔ اب فیکٹریوں میں مشقت کرنے والے امریکیوں کے مقابلے میں دفتروں میں کام کرنے والے اور خدمات فراہم کرنے والے امریکیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے۔ تاہم اس چھٹی اور ملک کے محنت کشوں کے درمیان حقیقی تعلق اب بھی باقی ہے، کیونکہ امریکہ کے بیشتر اقتصادی اور سماجی کارنامے انہی کے رہین منت ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ہے، پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں۔
مائیکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ۔ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، PO باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، PO باکس نمبر 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत। उर्दू सर्विस के ये प्रोग्राम मीडियम वेव 972 पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नशर होते हैं।
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
इसके साथ ही हमारे आज के इस पहले घंटे के न्यूज शो का वक्त अब खत्म हुआ। इसके एडिटर थे मुदस्सरा मंजर, प्रोड्यूसर गुलरख और इंजीनियर थी नशवान खाली। और अब से कुछ देर बाद प्रोग्राम होगा जहां रंग, जिसे पेश कर रहे हैं कमर अब्बास जाफरी, प्रोड्यूसर होंगे असफर इमाम और इंजीनियर जस्टिन ट्विट्स। खालिद हमीद को अगले न्यूज शो तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।